نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الحمد لله تراوی میں آج سوا 11 پارے مکمل ہو گئے. دسویں پارے کے آخر میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اس کے بارے میں حکم ہے. اصل میں آج ویسے تو بہت سارے احکام ہیں، واقعات بھی ہیں، پورے غزوہ تبوک کے واقعات ہیں، اسی طریقے سے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہیں، اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی جو غرق کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ اس میں سے مختصر جو بھی ہو سکے گا عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب عبداللہ بن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس کا جب انتقال ہوا تو ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور وہ مخلص مسلمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا مجھے عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے والد کو اس کو پہنا سکوں اور کفن کی جگہ اس کو استعمال کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا انہیں دے دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری درخواست کی کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی. اس سے پہلے یہ حکم آ چکا تھا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ استغفار کریں ان کے لیے یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں تھا، جیسے کہ سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کے باوجود بھی ان کو ڈرایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں بھی اسی طریقے کا حکم تھا کہ تم استغفار کرو یا نہ کرو، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تب بھی اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ کا کپڑا پکڑ کر بڑی التجا کی کہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے روکا نہیں، اگر روک دیتے تو میں نہ پڑھاتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی حکمتیں اس میں تھیں. چنانچہ بعض روایت کے مطابق نماز جنازہ سے بعد میں اگر سے آپ کو روک دیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی نہ پڑھائی، لیکن اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ یہ ہوا کہ غالباً قبیلہ بنو نذیر کے 1000 آدمی مسلمان ہو گئے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر منع فرما، چنانچہ فرمایا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ آپ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ مت پڑھائیے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوئیے. تو اس سے پتہ چلا کافر کی قبر پر کھڑے ہونا، کافر کی قبر پر رکنا احتراماً کھڑے ہونا جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حکمتیں تھیں، اور چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو منع نہیں فرمایا تھا اور آپ کے مزاج میں چونکہ بہت غایت درجے رحمت اور شفقت تھی، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی جو مخلص مسلمان تھے درخواست کو رد نہیں کیا، اور آپ نے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، کئی موقع پر اس نے منافقت کا مظاہرہ بھی کیا، اور یہ وہی عبداللہ بن ابی ہے جس کے بارے میں سورہ منافقون نازل ہوئی، تو کوئی موقع دل دکھانے کا اس نے چھوڑا نہیں تھا. اور یہ بھی کہا تھا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم جب مدینہ منورہ واپس ہو جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا. اس سے مراد اس نے لیا تھا کہ عزت والے تو ہم ہیں اور نبی اور ان کے ماننے والے ذلت والے ہیں علیہ اعوذ باللہ. تو ان کے اس مخلص بیٹے نے عبداللہ نے اس وقت بھی اپنے والد کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا، بلکہ کہا کہ جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ یہ گڑ گڑا رہا ہے اپنے بیٹے کے سامنے اور کہہ رہا ہے کہ ذلت والا میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا ذلیل کون ہوگا. تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ ایسا مت کرو. تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ مخلص صحابی تھے اور ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. اور بعض حکمتیں یہ بھی تھی، جیسے کہ آپ نے اپنا کرتا بھی اتار دیا، اس میں بھی بعض حکمتیں تھیں. ایک تو یہ کہ سیدنا حمزہ جو سید الشہداء ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے چچا بھی ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں اور وہ چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کا مصلح کیا گیا، جن کے ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، کلیجہ چبایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی. تو ان کو کہا جاتا ہے سید الشہداء. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ عام طور پر لوگ سید الشہداء سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر، کہ ہمارے وہ بڑے ہیں اور ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی وہ دل کا میوہ ہے. لیکن یہ کہ جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ سید الشہداء حمزہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ شہیدوں کے سردار. تو آپ کی جو شہادت ہوئی وہ بھی بڑی دردناک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات یہ عرض کی تھی کہ میں اس کے بدلے میں 70 کافروں کو کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا. یعنی میرے تو ایک چچا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن مجھے چین نہیں آیا کہ جب تک میں 70 کافروں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کروں کہ ان کے ناک کان کاٹوں اور ان کے کلیجوں کو نکالیں. یعنی آپ کو اتنا صدمہ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا گیا کہ آپ کو آپ کے شایع نشان نہیں، تو اس لیے آپ نے پھر ایسا نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو اپنا کرتا عطا فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے اور ان کے لیے کفن کی ضرورت پڑی تو کوئی کپڑا اتنا بڑا نہیں تھا کہ ان کے جو ہے جسم پر آ جاتا، تو پھر اس کا کرتا اس وقت پہنایا گیا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ دنیا ہی میں اس احسان کا بدلہ ہو جائے، لہذا آپ نے اپنا کرتا اتار کے انہیں دے دیا تاکہ آخرت میں اس کا کوئی احسان آپ کے ذمے باقی نہ رہے. اور ایک بات ہمارے لیے بھی کہ اگر انسان کے اعمال اچھے نہ ہوں تو پھر چاہے کرتا کسی نبی کا ہی کیوں نہ ہو وہ کام نہیں دیتا. اگر آدمی ایمان صحیح نہیں رکھتا تو محض اس وجہ سے کہ جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ کہ عہد نامہ رکھ دوں، یاد رکھیے عہد نامہ وغیرہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے قبر میں، بلکہ انتہائی بے حرمتی ہے. قبر تو میں جب انسان چلا جاتا ہے اس کی لاش پھٹ جاتی ہے، وہاں تو پیپ ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، سڑاند ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے، اور وہاں عہد نامہ رکھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام رکھا جا رہا ہے. یہ بعض ایسے کج عقیدہ لوگوں کا کام ہے جو کہتے ہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس عہد نامہ رکھ دو بخشش ہو جائے گی. اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر سب کی چھٹی ہو گئی، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزے رکھنے کی ضرورت، نہ تراویح کی ضرورت، کوئی کام مت کیجیے بس عہد نامہ رکھ لیا کرے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو عمل سے دور ہونا چاہتے ہیں، جو اعمال اختیار نہیں کرنا چاہتے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل والی زندگی چاہتے ہیں کہ ہم گزاریں. ارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنائی گئی، جنت بنائی گئی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز چھوڑی؟ آپ تو ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی عمل والی زندگی گزار کے جائے، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو جیسے چاہیں زندگی گزار لیں، خالی عہد نامہ رکھ دیں گے کافی ہو جائے گا، فلانا متبرک چیز رکھ دیں گے کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تبرکات رکھنے کا منع نہیں کیا، اگر کسی بزرگ کا کفن ہے کسی بزرگ کی جو ہے وہ، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، یاد رکھیے کہ اپنے اعمال کام آئیں گے. اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں، ایمانی حالت درست نہیں ہے، تو پھر دیکھیے یہاں نبی کا کرتا بھی نہیں کام آیا، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی وہ قبر میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اس سے اتار لیا گیا، چھین لیا گیا، کہ اس اعزاز کا یہ مستحق نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کرتا اس وجہ سے دیا، اور نماز جنازہ کا میں نے بتا دیا کہ چونکہ آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک یعنی وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں تھی کہ آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیے، تو آپ نے پڑھا دی. لیکن اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی پھر آپ نے اس کے بعد کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اور پھر ایک اصل میں وجہ یہ بھی تھی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس طرف گئی کہ بعض دوسرے لوگ مسلمان ہو جائیں شاید اس عمل کو دیکھ کے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1000 آدمی مسلمان ہوئے بھی، لیکن اس سے ایک معاملہ ایک اور پیش آیا جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نظر نہیں گئی، اور وہ یہ تھا کہ جو مخلص مسلمان ہیں وہ بددل ہوں گے، کہ وہ سمجھیں گے کہ جو مخلص ہیں اور غیر مخلص ہیں سب برابر ہو گئے. اس لیے اللہ کے نبی اللہ نے اس کے بعد پھر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی اور آپ کو روک دیا گیا. چنانچہ یہ حکم آیا کہ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آپ ان کی قبر پہ بھی کبھی نہ کھڑے ہوں. انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور رسول کے ساتھ. وماتوا وهم فاسقون، اور اس حال میں مرے کہ فاسق و فاجر تھے. اور اگلے پارے 11 میں ہی اس حکم کو مزید اللہ تعالی نے آگے نکھار کر بیان فرما دیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، یہ حکم عام ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب سب سے زیادہ محبت کرنے والے چچا ابو طالب کے لیے آیت نازل ہوئی. ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ سے بے انتہا تعلق تھا، حتیٰ کہ آپ کی پوری پوری پشت پناہی کرتے تھے. اگر کوئی کافر آپ کے در پہ ہوتا تھا تو ان کی ایذا سے بچانے کے لیے بھی آپ آگے بڑھتے تھے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بڑی ان کی بڑی خدمات ہیں. اور انہوں نے لیکن چونکہ ایمان نہیں لائے، جب ان کا آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ترغیب دینے کے لیے قریب پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ میں اللہ کے یہاں گواہی دے سکوں. اس سے پہلے کہ ان کے چچا کو جواب دیتے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں، اس نے فوراً کہا کہ ابو طالب کا دین چھوڑ دیں گے آپ، عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے کیا آپ؟ تو ابو طالب خاموش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا اس کی. لیکن یہ پھر جلدی سے بول پڑا کہ کیا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اور چونکہ ان کا آخری وقت تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں، اور یہ کہہ کہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ نبی کے لیے جائز اور نہ اہل ایمان کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس بات کے بعد کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جہنمی ہیں. جب کسی کا خاتمہ یقینی طور پہ کفر پہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جائز نہیں. زندگی میں ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں فرمایا، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، کافروں کے ساتھ مدارات کرنا، حسن سلوک کرنا، اخلاق سے پیش آنا، ان کی اگر انسانی ضرورت ہے تو اس کو پوری کر دینا، ان کے ساتھ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ سب جائز ہے، صرف دلی محبت اور دلی دوستی سے منع فرمایا. ایسی دوستی کے جس سے اہل اسلام کو کلفت پہنچے، تکلیف پہنچے، اس سے منع کیا گیا. لیکن ان کے لیے استغفار کرنا جبکہ یہ بات یقینی ہو جائے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، یہ جائز نہیں. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اب یہاں ایک بات رہ جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کی تھی، حالانکہ وہ آزر بت پرست تھے، بت گر تھے، بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، بت پوجتے بھی تھے. تو انہوں نے استغفار کی اپنے والد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں تک استغفار کا معاملہ ہے جو انہوں نے اپنے والد کے لیے کی، تو اس وقت تک تھی جب تک کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا نہیں تھا. فلما تبین له، جب اللہ نے ان پر یہ بات واضح کر دی انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ من، پھر اپنے باپ سے برات کا اظہار کر دیا کہ یا اللہ میں بری ہوں. ان ابراہیم الاواؤن حلیم، یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ وہ بڑے حلیم تھے، بردبار تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کی، لیکن جب تک ان کے علم میں نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور اس وقت ان کو روک دیا گیا، تو پھر فوراً برات کا اظہار کر دیا. انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں آج جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اس میں بھی یہی ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلک، یہ میرے اہل میں سے ہے. ونادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال ربی، اور کہا کہ اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وان وعدک الحق، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور آپ حکم الحاکمین بھی ہیں. یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، سمندر میں غرق ہو رہا ہے، تو یا اللہ آپ کا وعدہ تھا، تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما دی، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل ہماری اولاد، اصل ہمارے بہن بھائی، اصل ہمارے کون ہیں جو کلمہ گو مسلمان ہیں، وہ ہمارے لیے ہمارے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اولاد سے بھی بڑھ کر ہیں، بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں. اس مقابلے میں کہ جب خدا نہ کرے اولاد کافر ہو اور دوسرے مسلمان، وہ ہمارے لیے افضل اور اعلیٰ ہیں بنسبت ان کے کہ جو اولاد ہماری خدا نہ کرے عمل غیر صالح ان کا ہو. تو اس لیے دیکھیے نبی کو فوراً اللہ نے فرمایا، قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، تمہاری اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، ان کا عمل اچھا نہیں تھا. فلا تسلم ما لیس لک بھی علم، آپ اس بارے میں سوال مت کیجیے جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں. انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کو، اور نبی نے فوراً کیا کہا؟ قال انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بھی علم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس بات سے کہ میں سوال کروں اس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ عمل غیر صالح عمل ہونے کی وجہ سے یہ میری اہل سے نکل چکا ہے، اس کا مجھے علم نہیں تھا. اب آپ نے چونکہ بتا دیا، اس لیے اللہ انی اعوذ بک، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو نبی وہ ہے جو ہٹ دھرمی نہیں کرتا، نبی فوراً اپنی گردن جھکا دیتا ہے اللہ کے حکم پر. یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بھی علم، یا اللہ مجھے علم نہیں تھا، مجھے معاف فرما دیجیے، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ دیکھیے اس پورے واقعے کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، کوئی حرج کی بات نہیں، جب تم نے سب کچھ کہہ دیا، اب آپ سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے اتر جائیے، کیونکہ کشتی میں سوار تھے نا اس وقت تک. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو نجات عطا فرما دی، سب چیزیں ڈوب گئیں، ختم ہو گئیں، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، چوٹیاں جو ہیں وہ پانی کے اندر آ گئیں، اور ان کا بیٹا بھی چونکہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اور اس کو بڑا اس کا گمان تھا کہ یہ پانی جو ہے وہ آج بے شک بہت زیادہ ہے، لیکن اس چوٹی پہ میں چڑھ جاؤں گا تو مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، لیکن اللہ فرمایا کہ آج یہ پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا. قال لا عاصما، قال لا عاصم اليوم من امر الله، اللہ کے حکم سے آج کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، مگر وہی جس پہ اللہ رحم کرے. وحال بینهم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی یہاں پر بیان کے لیے کچھ مختصر سا ہو گیا. تو دیکھیے یہاں پر بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل کو، یعنی جو بیٹا تھا اگرچہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انه عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں. اور یہاں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہاں بیٹے کا معاملہ ہے یا باپ کا معاملہ ہے اور نبی کریم کے چچا کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب معاملات میں اللہ نے فرمایا کہ سب ترجیح تم دو اللہ کو، اللہ کے احکام کو ترجیح دو، یہی ہمارے لیے، ہم جب کہتے ہیں مسلمان تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی گردن کو جھکاتے ہیں اللہ کے سامنے، بس ہمارے لیے سب سے بڑا حکم اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس لیے کسی مسلمان حاکم کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مندر میں جائے یا کسی کافر کے جو ہے وہ قبر پہ جائے اور وہاں جا کے عزت اور عظمت کے ساتھ، ہاں الا ایک یہ حکم ہے کہ عبرت کے لیے جائے تو الگ بات ہے، یعنی نیت اگر عبرت کی ہو تو پھر ٹھیک ہے کہ دیکھو بھائی یہ بھی اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، بڑے کر و فر تھے اس کے، بڑی طاقت کا مالک تھا، اس کے حکم پر لاکھوں تہ تہ ہو جاتے تھے، لیکن آج دیکھو قبر کے اندر پڑا ہوا نہ جانے اندر کیا حال ہو، تو عبرت کے طور پر ہو تو ایک الگ بات ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بات فرمائی تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اگلا جو اسی گیارہویں پارے میں مسجد ضرار کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہیں، اس سے پتہ چلا کہ مسجد ضرار وہ مسجد تھی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقین نے بنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھ لیں، آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی ابھی تو ہم غزوے میں جا رہے ہیں تبوک کے، جب وہاں سے واپس آئیں گے تو پھر پڑھ لیں گے، تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھوا دیں تاکہ مسلمان بھی اس میں نماز پڑھنی شروع کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں تھے کہ آپ پر وحی نازل فرمائی اور بتایا کہ یہ مسجد ضرار ہے، یہ تکلیف پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ نماز اور روزہ نہیں ہے، یہاں اس کا مقصد مسلمانوں کے ادب اور احترام نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ یہاں بیٹھ کر سازشیں کریں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اسے آگ لگا دو، وہاں پر وہ اسلحہ جمع کرتے تھے تو اس کو آگ لگا دی گئی، اور پھر وہ جگہ اب تک ویران پڑی ہے، مسجد قبا کے قریب ہی میں آج تک وہ جگہ ہے جہاں پر ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی گھر آباد نہیں ہوتا، اگر کوئی رہتا ہے تو اس کے اولاد تک نہیں ہوتی، اگر کوئی مرغی کا دڑبا بنا دے تو اس میں سے وہ انڈا تک بھی نہیں دے پاتی، بالکل یہ ایسا ہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چونکہ وہ مغضوب جگہ ہے جہاں اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اس لیے اس کا معاملہ یہ ہے کہ مرغی بھی انڈا نہیں دیتی وہاں پر، کسی انسان کے بچے تو کیا ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو وہ جگہ دے دی تھی پہلے، لیکن بعد میں پھر جو ہے ان کے بھی اولاد وغیرہ وہاں نہیں ہوئی تو پھر وہاں سے وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد سے آج تک وہ ویران پڑی ہوئی، اور اسی طریقے سے جو بحر میت ہے آج بھی اردن میں ایک میت جو ہے جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ ایسا سمندر ہے جو ہے ڈیڈ کہلاتا ہے بالکل، جہاں پر کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا، یہ بھی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا تھا، زمین کا یہ پورا حصہ اللہ تعالیٰ آسمان پر لے گئے تھے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل بارہویں پارے میں آئے گا، اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کچھ نہ کچھ، کہ اوپر لے گئے اور لے جا کے اس زمین کو پٹخ دیا، تو یہ وہ زمین وہ جگہ تھی کہ جو بدکاری کیا کرتے تھے، برے کام کیا کرتے تھے قوم، اور جو ہے وہ ایسی بدکاری کی جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ تھی، نتیجتاً اللہ نے اس جگہ پر آج تک وہاں پر کوئی سمندر مچھلی کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ بہرحال تو یہاں مسجد ضرار کا بھی ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ ہم نے تمہاری مال جان جو ہے اس کا سودا کر لیا ہے، ہم نے تمہیں جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، لہذا تم ہمارے حکم سے سرتابی نہ کرو، تمہارا مال تمہاری جان یہ ہم نے لے لی جنت کے بدلے میں۔ اور اسی رکوع میں آخر میں غزوہ تبوک کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، غزوہ تبوک جو واقع ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ جہاد کی تیاری کریں، تو تمام مسلمانوں نے تیاری کی اس موقع پر بڑی یعنی زبردست طریقے سے، اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو اس میں شریک ہوئی، تو تقریباً سب مسلمان اس میں شریک ہوئے، کچھ جو معذور تھے وہ رہ گئے تھے، اور ان میں سے تین صحابی ایسے تھے جو معذور نہیں تھے، لیکن اور ان کا ارادہ بھی تھا جانے کا لیکن وہ کسی وجہ سے جا نہیں سکے، اس میں حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ تھے۔ کعب بن مالک تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس بے انتہا یعنی میرے پاس سب سے زیادہ اس وقت مال تھا، مسلمانوں کے لیے آزمائش یہ تھی کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور مدینے کی گرمی بھی بہت سخت ہوتی ہے، سردی بھی بہت سخت ہے، مدینے کی گرمی بھی بہت سخت، تو اس وقت اللہ کا حکم آ گیا جہاد کے لیے. اصل میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتے ہیں. کھجورے پکے تیار ہیں, معیشت ساری کی ساری اسی پر ہے ان کی, لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ نکلو. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله, نکلو ہلکے ہو یا بوجھل, کسی حال میں بھی جو اللہ کا حکم آ گیا اب سرتابی کی مجال نہیں. صحابہ کرام نکل گئے, حضرت یہ تین حضرات رہ گئے, اور ان کا بھی ارادہ یہ تھا کہ بھائی الحمدللہ سواری موجود ہے, ایک آدھ دن میں اپنے اونٹ پہ گھوڑے پہ بیٹھوں گا اور پہنچ جاؤں گا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں, لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو فرمایا کہ بھائی کعب بن مالک نظر نہیں آ رہے. تو بتایا گیا کہ کسی شخص نے کہا کہ حضرت اللہ نے اس کو مال دولت دے دی ہے اور اچھا لباس عطا فرما دیا, شاید اس لیے وہ نہیں آ سکتا. حضرت معاذ بن جبل موجود تھے, فرمایا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے, وہ تو مخلص صحابی. بہرحال آپ نے خاموشی اختیار کی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرما دیا. تقریباً 50 دن لگے اس میں, اور آپ جب واپس آنے لگے تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا, اب میں دیکھتا تھا مدینہ منورہ میں سوائے معذورین کے یا واقعی جنہیں عذر تھا ان کے سوا, یا پھر واقعی منافقین تھے ان کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا تھا, سب جہاد میں گئے تھے صحابہ کرام. تو بڑا مجھے افسوس ہوا, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, منافقین نے جھوٹے عذر گھڑے, یا تذیرون علیکم اجارہ جاتم میں اسی کو بیان کیا ہے کہ عذر بیان کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے رہے اور ان کا عذر قبول کرتے رہے. تو حضرت کعب بن مالک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, اور جا کر جب سلام کیا تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب تو دیا, لیکن کچھ اس انداز میں دیکھا کہ جیسے کوئی ناراض آدمی کسی کی طرف دیکھتا ہے, اور پھر اپنا چہرہ بھی آپ نے پھیر لیا. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں مخلص ہوں آپ سے, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہو, لیکن آپ نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں مخلص ہوں سے, یعنی اپنے ایمان سے خالص ہوں. آپ نے فرمایا پھر جہاد میں شرکت کیوں نہیں کی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کا اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا تو میں اپنی چرب زبانی کی وجہ سے, اس لیے کہ اللہ نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی ہے, میں بہترین بہانے کر کے میں چھوٹ سکتا تھا, لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں, اگر میں آج آپ سے جھوٹ بول لوں گا تو ممکن ہے آپ میرا عذر تسلیم بھی کر لیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کریں گے تو آپ کو یقیناً مجھ سے ناراضگی ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں سچ بول کر اپنی جان چھڑا لوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی میری اس بات کی تصدیق فرمائیں گے, امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. فرمایا کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا, لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ان قریب آپ کے ساتھ مل جاؤں گا, لیکن بس میں آج اور کل میں لگا رہا یہاں تک کہ دن گزر گئے اور میں آپ کے ساتھ نہیں مل سکا. آپ نے فرمایا کہ بات تو نے سچ کہی. فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, جاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو کہ اللہ کا حکم اب تمہارے لیے کیا آتا ہے. چنانچہ یہ وہاں سے روانہ ہو گئے, ان کے بہت سے عزیز رشتے دار ان کے پیچھے پیچھے آئے اور کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور کوئی جرم ہو, تم ابھی جھوٹ بول لیتے, کوئی ایسی بات کہہ دیتے کہ جس سے حضور معذرت قبول کر لیتے, تمہارے لیے استغفار کر دیتے تو تمہاری نجات کے لیے کافی تھا. یعنی وہ اتنا ان کو کہتے رہے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ایسا کہہ لوں کر دوں, لیکن پھر فرمایا کہ نہیں, سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے, میں سچ کے سوا جو میں نے کہا ہے بس میں اس پہ قائم ہوں. اور البتہ یہ پوچھا کہ بتاؤ کوئی اور بھی ہے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ جس طرح کیا گیا ہو؟ کہا کہ ہاں دو صحابی اور بھی ہیں, اور وہ دونوں صحابی بدریین میں سے تھے, یعنی وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, ان کا عمل میرے لیے کافی ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ, جو معاملہ ان کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ مدینہ منورہ میں آ گئے. دیکھیے صحابہ کرام کی محبت کی انتہا, آپ صلی اللہ سے منع فرما دیا صحابہ کرام کے ان سے کوئی سلام کلام نہ کرے, جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے کوئی شخص ان سے کلام نہ کرے, کوئی ان سے سلام نہ کرے, اور سلام کرے تو جواب بھی نہ دے. یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیا, صحابہ کرام سے ان سے بات چیت بند کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے, وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, یہ ان تین آدمیوں کا ذکر کیا جو پیچھے رہ گئے تھے جہاد سے, حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی, یعنی ان پر زمین تنگ ہو گئی, وضاقت علیہم انفسہم, اور اپنا آپ ان کو برا لگنے لگا, کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا, سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا, دن گزر گئے اور کوئی نہ سلام نہ پیام. باقی لوگ جو دو تھے وہ بوڑھے تھے، وہ انہوں گھر پہ جا کے بیٹھ گئے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں جوان آدمی تھا، میں بازار بھی جاتا تھا، میں جو ہے سلام بھی لوگوں کو کرتا تھا اگرچہ وہ مجھے جواب نہیں دیتے تھے، اور پھر میں مسجد میں بھی جا کے نماز پڑھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور اپنی کنکھیوں سے میں دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے. تو میں دیکھتا تھا کہ جب میں آپ کی طرف نہیں دیکھتا تھا تو آپ میری طرف دیکھتے تھے، لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھتا تھا تو آپ نگاہیں پھیر لیتے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کس درجے کی محبت تھی صحابہ کرام کو باوجود اس کے. اور انہیں اس وقت پھر فرماتے ہیں کہ میرے چچزاد بھائی تھا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، میں ان کے پاس گیا، یعنی دیوار پھاند کے کہتے میں گیا، اور جا کے میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ میری ان سے بڑی دوستی تھی. دوبارہ سلام کیا، پھر بھی جواب نہیں دیا. میں نے ان سے کہا کیا مجھے اللہ رسول سے محبت نہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جب تیسری مرتبہ میں نے کہا تو انہوں نے کہا واللہ عالم، اللہ رسول ہو عالم، اللہ رسول جانے، ہمیں نہیں پتا. انتہا درجے کی محبت کے باوجود چونکہ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا، یہ انتہا درجے کی اطاعت تھی کہ آپ نے منع فرما دیا تو، اور ہے بھی خاموش تنہائی میں، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ یقین اور اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. تو چچزاد بھائی نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ رسول سے محبت نہیں ہے تو کہا اللہ رسول جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. اور اس طرح دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے تو حکم آ گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. فرد کعب نے پوچھا کہ طلاق دینے؟ فرمایا کہ نہیں، طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو. ایک صحابی غالباً ہلال بن امیہ، یہ بوڑھے تھے تو ان بہت ہی یعنی بوڑھے ضعیف تھے، تو ان کی اہلیہ نے آ کر آپ سے اجازت لے لی کہ میں میرے سوا ان کا خدمتگار کوئی نہیں ہے، تو مجھے اجازت دے دیا. فرمایا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن ان کے قریب مت جاؤ. فرمایا کہ وہ تو انتہا درجے کے ضعیف آدمی ہیں. بہرحال انہوں نے اجازت لی تو بعض لوگوں نے کہا حضرت کعب سے کہ تم بھی اجازت لے لو. فرمایا کہ نہیں، میں جوان آدمی ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی اجازت لوں. چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کو ان کے گھر بھیج دیا. اور پھر اسی زمانے میں ایک نصرانی عیسائی بادشاہ نے ایک خط لکھا ان کے نام کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بڑے نے تمہیں ذلیل کر رکھا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑی عزت دیں گے. جب وہ خط آپ کو ملا آپ نے فرمایا کہ افسوس، اب میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ کافر مجھ میں تباہ کرنے لگے. انہوں نے اس خط کو لے جا کے تندور میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل کا دور ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی شاید کہتا چلو بھائی فلاں بادشاہ بلا رہا ہے، یہاں تو گرین کارڈ پہ ہی بک جاتے ہیں، ڈالر پہ بک جاتے ہیں، ریالوں پہ چلے جاتے ہیں. لیکن وہاں تو باوجود اس کے وزیر امیر سب کچھ بنا رہا تھا اپنا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. افسوس کیا انہوں نے اپنی حالت پر کہ میری حالت ایمانی اتنی خراب ہو گئی کہ اب کافر مجھ میں تباہ کرنے لگے، اور انہوں نے اس کو تندور میں لے جا کے جلا دیا. جب 50 دن گزر گئے تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا صبح کے وقت، رات کو توبہ کے احکام آ گئے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو اطلاع کر دی جائے کعب بن مالک کو، دوسروں کو. آپ نے فرمایا کہ رات میں اطلاع نہ کرو، لوگوں کا جھمگٹا ہو جائے گا اور ساری رات خراب ہو جائے گی، نیند کوئی سو بھی نہیں سکے گا. کیونکہ آپ کو یہ پتا تھا کہ لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار تھا. تو انتہا درجے کی اطاعت صحابہ اکرام نے کی. صبح کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر اعلان کیا کہ اللہ نے ان کے لیے آیتیں نازل فرما دی ہیں، ان کو معاف کر دیا گیا ہے، تو بہت سے صحابہ کرام یہ خوشخبری دینے کے لیے دوڑے. کہاں تو یہ تھا کہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اور کہاں مقابلہ ہو رہا ہے بھاگنے اور دوڑنے کا. ان میں سے ایک صحابی کو گھوڑا مل گیا، وہ جلدی سے اس پہ بیٹھے حضرت عمر فاروق، اور وہ دوڑے، اور ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے. جب دیکھا کہ وہ سوار ہو کے جا رہے ہیں تو فوراً جبل ابی سلمہ پہ چڑھ گئے پہاڑ پہ، کہ اس سے پہلے کہ یہ اطلاع دے میں اطلاع دوں. کھڑے ہو گئے اور ان کی آواز دی کہ مبارک ہو اے کعب بن مالک، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا پیغام آ گیا. فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق کی آواز سب سے پہلے میرے کانوں میں پہنچی. بس پھر کیا تھا، پھر جو شخص سوار ہو کے میرے پاس آیا، میں نے جو کچھ اپنا لباس تھا وہ خوشی خوشی اس کو دے دیا کہ اب تمہارا ہو گیا، اور پھر کسی طریقے سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. صحابہ کرام جمع تھے مسجد نبوی میں. فرمایا کہ میں اس وقت کو بھول نہیں سکتا کہ ہر طرف مبارک بات کی جو ہے وہ صدائیں تھیں، لیکن خاص طور پر جب میں اندر داخل ہوا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر مجھے مبارک بات دی اور مجھے جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کیا، تو میں ان کا احسان بھول نہیں سکتا. اور پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ نے فرمایا کہ ایک آپ زندگی میں جب سے تم پیدا ہوئے ہو آج سے زیادہ مبارک دن تمہاری زندگی میں کوئی نہیں آیا. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کتنے مبارک لوگ تھے یہ کہ اللہ کے پیغام آتے تھے، ان کا نام لے کر آتے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ نے مجھے نجات دی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. اور فرمایا کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ ہوئے گزرے لیکن میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، امید ہے کہ آئندہ جو باقی زندگی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے میری گزروا دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آیا آخری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. یاد رکھیے حدیث میں آیا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں، لیکن بس وقت بھی کافی ہو گیا. اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم ان سے بھی محبت کریں اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ایک دوسرے کی محبت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.